الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والله يحب الصابرين کسی مسائل کے سلسلے میں میراث کی گفتگو اب اس منزل پہ آ چکی تھی تو مختلف رشتے داروں کے درمیان میراث کی تقسیم کا طریقہ کار شریعت نے کیا مقرر کیا. وہ بنیادی مسائل جن کو جانے بغیر میراث تقسیم ہو ہی نہیں سکتی, ہر لمحے ذہن میں رہنا چاہیے. اور اس کے بعد پھر آج کی گفتگو ذرا توجہ سے سننے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ان جیسے مسائل ہیں سب سے سب, اور اگر ذرا سی توجہ ہٹی تو بعض اوقات سمجھنا مشکل ہو جائے گا کہ مسئلہ کیا بتایا جا رہا. رشتے داروں کے اعتبار سے, رشتے داروں میں وہ جو سگے رشتے دار ہیں جن سے خون کا رشتہ قائم ہے, ان میں جب تک کہ والدین اور اولاد, مرنے والے کے والدین اور مرنے والے کی اولاد زندہ ہو اس وقت تک کسی اور رشتے دار کا میراث میں قطعاً کوئی حق نہیں ہے. البتہ شوہر اور بیوی کا مسئلہ علیحدہ ہے جس کی تفصیل اس سے پہلے آ چکی ہے. اب میراث کو تقسیم کرتے وقت سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے باپ, ماں, بیٹا اور بیٹی ان میں سے کوئی ہے یا نہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک ہے تو میراث اس کو دے دی جائے, اور ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے, نہ مرنے والے کا باپ ہے, نہ ماں ہے, نہ لڑکا ہے, نہ لڑکیاں ہیں, اس صورت میں میراث پھر دوسرے رشتے داروں کو ملے گی جس میں بھائی بہن, دادا دادی, نانا نانی آتے ہیں. تو بہرحال ہم تو اسی مقام سے گفتگو کا آغاز کریں جو عام طور پر مسئلہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے کہ کوئی مرنے والا شاز و ناظر بھی ایسا ہوگا کہ جس کے باپ, ماں اور اولاد میں سے کوئی نہ ہو. تو باپ, ماں, بیٹا, بیٹی, یہ چار وہ رشتے دار ہیں جو میراث کے اعتبار سے سب سے پہلے حقدار ہوتے ہیں. سب سے پہلا حق ان کو بنتا ہے, اور فقہ اصطلاح میں انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ میراث کے پہلے گروہ میں یا پہلے طبقے میں یا پہلے درجے میں شامل ہیں. اب ان کو کس طریقے سے جائیداد تقسیم کی جائے گی, ذہن میں رہے کہ یہ چار رشتے دار, باپ, ماں, بیٹا اور بیٹی, اب ان چاروں کو ایک دوسرے سے ملا کر جتنی ممکنہ صورتیں بن سکتی ہیں خاندان میں وہ سب آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ان چاروں میں سے کوئی ایک ہے, باقی کوئی بھی نہیں, فرض کیجیے کہ خالی باپ زندہ ہے مرنے والے میں, یا خالی ماں زندہ ہے مرنے والے میں, یا خالی اس کی بیٹیاں ہیں یا خالی اس کے بیٹے ہیں. اس صورت میں مسئلہ بہت آسان ہے کہ ساری کی ساری جائیداد اس واحد رشتے دار کو دے دی جائے گی جو زندہ ہے ان چاروں میں سے, باپ, ماں, بیٹا, بیٹی, جو بھی زندہ ہے پوری جائیداد, پوری میراث اس کے حوالے کر دی جائے گی. دوسری صورت یہ ہے کہ باپ اور ماں دونوں زندہ ہیں, اولاد نہ ہو اس مرنے والے کی, بلکہ باپ اور ماں دونوں زندہ ہیں. اب اس صورت میں اس مسئلے کو بیان کرنے سے قبل ایک مسئلہ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ہماری فقہ میں ایک چیز ہوتی ہے حاجب. حاجب عربی زبان کا لفظ ہے جس کا ظاہری مطلب ہے روکنے والا, کوئی بھی کسی کو روکنے والا ہو اس کو حاجب کہتے ہیں. خلفائے بنو امیہ اور بنو عباس کے زمانے میں دربار کا جو چوکیدار ہوتا تھا اس کا نام بھی حاجب کہتا, اس کے عہدے کا نام بھی حاجب رکھا جاتا تھا. لیکن میراث کے مسئلے میں حاجب سے مراد وہ رشتے دار ہے کہ جو خود تو میراث میں کوئی حصہ نہیں لیتا ہے, اس کی باری نہیں آتی, ابھی اس کی نوبت نہیں آتی، اس کو خود ایران میں کوئی حصہ نہیں ملتا، لیکن اس کی موجودگی کی وجہ سے جس کو حصہ ملنے والا ہے اس کے حصے میں کوئی کمی آ جاتی ہے. یہ ہے حاجب. حاجب وہ رشتے دار جو شریعت کے قواعد کی روح سے میراث میں براہ راست حقدار نہیں بنتے. میں پھر دوہرا دوں مسئلہ کہ شریعت کے اعتبار سے رشتے داروں کے تین گروہ کیے گئے ہیں. جب تک کہ پہلا گروہ کا آدمی زندہ ہے، دوسرے گروہ کے کسی آدمی کو میراث نہیں ملے. تو حاجب یہ وہ رشتے دار ہیں جن کی ابھی باری نہیں آئی، لیکن ان کی موجودگی کی وجہ سے جن کی باری آ چکی ہے ان کے حصے میں کمی ہو جائے. اور یہ بھی بات میں بتا دیا جائے کہ حاجب ہمیشہ صرف ماں کے حصے میں کمی کرتے ہیں اور کسی کے حصے میں کمی نہیں کرتے. جب بھی حاجب ہوں گے ہمیشہ ماں کے حصے میں کمی ہو جائے. حاجب کسے کہتے ہیں؟ حاجب کا مطلب مرنے والے کے دو بھائی یا دو بھائیوں کے مطابق چار بہنیں، کیونکہ شریعت میں ایک لڑکا دو لڑکیوں کے برابر حصہ لیتا ہے. ایک دو بھائی ہو مرنے والے، یا دو بھائی نہ ہو چار بہنیں ہوں، یا ایک بھائی اور دو بہنیں ہوں، اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں. بس یہ پانچ بھائی ہیں، دس بھائی ہیں، پندرہ بھائی، لیکن کم از کم دو بھائی ہوں. اس کا مقصد یہ کہ حاجب پیدا ہو گئے، ماں کے حصے میں کمی کر دیں گے. یا دو بھائی تو نہیں، چار بہنیں ہیں مرنے والے سے، اس کا مقصد یہ کہ حاجب وجود میں آ چکے ہیں جو ماں کے حصے میں کمی کر دیں گے. یا ایک بھائی اور دو بہنیں ہیں، یہ بھی حاجب کہلائیں. البتہ ان میں تین شرطیں، یہ سب کے سب مسلمان ہیں. اگر چار بہنیں ہیں، تین مسلمان ہیں، ایک کافر ہے، تو اس صورت میں ماں کے حصے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ حاجب نہیں بننے پائیں گے، یہ رکاوٹ نہیں بنیں گے، یہ حاجب نہیں کہلائیں گے. تو پہلی شرط تو یہ کہ یہ جو مقدار ہے، چار بہنیں یا دو بھائی یا ایک بھائی اور دو بہنیں، یہ سب کے سب مسلمان ہیں. دوسری شرط جو آج کل دوبارہ پائی جائے گی کہ سب کے سب آزاد ہیں، ان میں سے کوئی غلامی میں یا خلیفی میں نہ ہو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ ان سب کا مرنے والے سے باپ کے ذریعے سے رشتہ ہو، یعنی باپ کے اعتبار سے جو اس کے بھائی. یہ مسئلہ ہمارے یہاں پیش نہیں آتا، اس لیے کہ ہمارے یہاں دوسری شادیوں کا رواج ذرا کم ہے، اس لیے بھائی بہن ہمیشہ سگے ہوتے ہیں. لیکن شریعت کے اعتبار سے سگے بھائی بہن ہیں، یعنی مرنے والے اور ان کے باپ اور ماں مشترک ہیں، تب بھی وہ حاجب کہلائیں گے. یا مرنے والے اور ان بھائیوں کی کا باپ ایک ہے، مائیں الگ الگ، تب بھی یہ حاجب کہلائیں گے اور اپنی سوتیلی ماں کے حصے میں کمی کریں گے. لیکن اگر یہ مرنے والے کے خالی ماں کی طرف سے بھائی، جسے فقہ میں مادری بھائی کہا جاتا ہے، ایک پدری بھائی ہوتا ہے، ایک مادری بھائی ہوتا ہے. پدری بھائی وہ ہے کہ جس کے اندر باپ ایک ہو، مائیں الگ الگ، یہ صورتحال پھر بھی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے. مادری بھائی بہن وہ ہیں کہ جن کی ماں ایک ہو، باپ الگ الگ. تو حاجب بننے کے لیے بھائی بہنوں کے مرنے والے سے باپ کے رشتے کے اندر اتحاد ہونا ضروری ہے، یعنی مرنے والے کا اور ان بھائیوں کا باپ ایک ہو. اس کے سوتےلے بھائیوں تب بھی فرق نہیں پڑتا، لیکن دونوں کا باپ ایک ہونا چاہیے. یہ حاجب کی تشریح اگر ذہن میں آ چکی ہے تو باقی مسائل سمجھنا آسان ہوں گے، ورنہ دو مقام پر گفتگو کو سمجھنے میں پریشانی ہوگی. اب یہ حاجب کا ایک ضمنی مسئلہ آ گیا، اسے چھوڑ دیں اور پھر اپنے میراث کے مسائل پر ہم واپس پلٹیں گے. مرنے والے کا کل ایک رشتے دار ہے، باپ ماں بیٹا اور بیٹی میں سے ساری میراث اس کو ملے، یا اس کے رشتے دار ایک سے زیادہ ہیں، باپ اور ماں دونوں زندہ ہیں. اس صورت میں اگر کوئی حاجب نہیں، یعنی وہ دو بھائی یا چار بہنیں نہیں، حاجب نہیں، تو مرنے والے کی جائیداد تین حصوں میں تقسیم ہوگی. دو حصے باپ کو مل جائیں گے، ایک حصہ ماں کو، یعنی ماں کا حصہ باپ کے مقابلے میں آدھا ہوگا. رشتہ کرے مثلو حسدل انسیائن، قرآن کی آیت ہے کہ مرد کا حصہ عورت سے جتنا ہوتا ہے. یہ تقسیم بھی بہت آسان ہے. مرنے والے نے 20,000 جائیداد چھوڑی یا 30,000 جائیداد چھوڑی، اس کا کوئی حاجب نہیں تھا، یعنی چار بہنیں یا دو بھائی نہیں تھے. اب اس کے 20,000 باپ کو دے دیں گے، 10,000 ماں کو دے دیں گے، دو حصے اس کو، ایک حصہ اس کو جائیداد تقسیم ہوگی. لیکن اگر مرنے والا اس صورت میں مرا کہ کوئی حاجب بھی تھا، اولاد تو نہیں تھی لیکن حاجب تھا، یعنی بھائی بہنیں اس کے موجود تھے، اس صورت میں بجائے تین حصوں کے جائیداد 6 حصوں میں تقسیم ہوگی. 6 حصوں میں تقسیم ہوگی، 5 حصے باپ کو ملیں گے، 1 حصہ ماں کو ملے گا. یعنی اب باپ اور ماں کے حصے میں 5 گنے کا فرق پڑ جائے گا. 30,000 جائیداد ہے، اب یہ جائیداد جو تقسیم کی جائے گی، جو کہ
کوئی حاضر موجود ہے اس لیے زیادہ سے 6 حصے ہوں گے 25,000، تو 6 میں سے 5 حصے باپ کو ملیں گے اور ماں کو خالی 5,000 ملیں گے. تو اگر یہ بھائی اور بہن مرنے والے کے نہ ہوتے تو ماں 10,000 دے رہی تھی، لیکن بھائی اور بہن آ گئے اس لیے ماں کا حصہ گھٹ کر 10,000 سے 5,000 رہ گیا اور باپ کا حصہ 20,000 سے بڑھ کر 25,000 ہو گیا. تو خلاصہ یہ کہ والدین کے ساتھ باپ اور ماں زندہ ہیں، حاجب نہیں ہے، جائیداد 3 حصوں میں تقسیم کی جائے گی، دو باپ کو 1 ماں کو، اور حاجب موجود ہے تو 6 حصوں میں جائیداد تقسیم ہوگی، 5 حصے باپ کو مل جائیں گے اور صرف 1 حصہ ماں کو ملے گا. وہی باپ ہے وہی ماں، لیکن حاجبوں نے آ کر ماں کے حصے میں اتنی کمی کر دی. یہ ہو گئی مسئلے کی دوسری صورت. اب مسئلے کی تیسری صورت، اب یہ جتنا مسئلہ آگے بڑھ رہا ہے وہ صرف رشتے داروں کی کمی بیشی سے آگے بڑھ رہا ہے. تیسری صورت یہ کہ مرنے والے کے باپ بھی زندہ ہے، مرنے والے کا ماں بھی زندہ ہے اور اس کا 1 بیٹا یا 1 سے زیادہ بیٹے. مرنے والے کا باپ بھی زندہ ہے، مرنے والے کی ماں بھی زندہ ہے اور اس کے ساتھ لڑکے ہیں، لڑکیاں نہیں، خالی اس نے اولاد چھوڑی، لڑکے چھوڑے. اب چاہے 1 لڑکا ہو یا 1 سے زیادہ لڑکے ہو، مسئلہ ایک ہی رہے، لیکن لڑکیوں کے مسئلے میں فرق ہو جاتا ہے. لڑکیوں میں اگر 1 لڑکی ہوتی ہے تو جائیداد تقسیم کرنے کا الگ طریقہ ہو جاتا ہے، 1 سے زیادہ لڑکیاں ہوتی ہیں تو جائیداد الگ طریقے سے تقسیم ہوتی ہے. لڑکیوں کے اندر تعداد کی وجہ سے مسئلے میں فرق پڑ جاتا ہے، لڑکوں کی وجہ سے تعداد میں کوئی، لڑکوں کی تعداد کی وجہ سے مسئلے میں فرق نہیں پڑتا ہے. بہرحال اب تیسری صورت حال یہ، پہلی صورت حال یہ تھی کہ کوئی 1 وارث زندہ، دوسرا یہ تھا کہ نہیں صرف 1 سے زیادہ زندہ تھے مگر وہ مرنے والے کے اوپر کے وارث تھے، یعنی باپ اور ماں. اب تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ باپ اور ماں بھی ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے لڑکے بھی، لڑکا چاہے 1 ہو یا 1 سے زیادہ ہو، لڑکے اور لڑکا اور ماں باپ اگر موجود ہیں تو جائیداد کے 6 حصے دیے جائیں گے، 6 حصوں میں جائیداد کو تقسیم کیا جائے گا، 1 حصہ باپ کو مل جائے گا، 1 حصہ ماں کو مل جائے گا. 6 حصے تھے کل، 1 حصہ باپ کو دے دیا، 1 حصہ ماں کو دے دیا، باقی بچے 4 حصے. یہ 4 حصے لڑکوں کو مل جائیں گے، 1 لڑکا ہے تو یہ سب اس کے حوالے، 1 سے زیادہ لڑکے ہیں یہ حصے سب کے درمیان آپس میں برابری سے تقسیم ہو جائیں گے. وہی مثال فرض کیجیے کہ 30,000 چھوڑے ہیں ایک مرنے والے اور باپ بھی ہیں ماں بھی ہے اور اس کی اولاد لڑکے ہیں، یعنی مدثر اولاد لڑکے ہیں. اس صورت میں اس کے 6 حصے کریں گے، 5,000 کا ہر حصہ بنے گا، 1 حصہ باپ کو مل گیا 5,000، 1 حصہ ماں کو مل گیا 5,000، اور باقی جو 4 حصے یعنی 20,000 بچے وہ لڑکوں میں تقسیم کیے جائیں گے. 1 لڑکا ہے پورا 20,000 ہے، 10 لڑکے ہیں 2,000 ہر ایک کو مل جائیں گے. تو اولاد کا حصہ ماں باپ سے کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے. تو خلاصہ یہ کہ 1 حصہ باپ کا، 1 حصہ ماں کا، باقی 4 حصے جو ہیں وہ لڑکوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے بالکل برابری. یہ صورت تھی کہ باپ بھی ہے ماں بھی ہے اور اس کے لڑکے بھی موجود ہیں. اب چوتھی صورت، لڑکے نہیں ہیں بلکہ لڑکیاں ہیں، باپ ہے ماں ہے اور اس کی لڑکیاں ہیں. جیسا کہ میں نے تقریر کے بیچ میں عرض کیا کہ لڑکیوں کے مسئلے میں تعداد سے فرق پڑ جاتا ہے، 1 لڑکی ہے تو جائیداد تقسیم کرنے کا طریقہ علیحدہ ہے، 1 سے زیادہ لڑکیاں ہیں تو جائیداد تقسیم کرنے کا طریقہ علیحدہ ہے. تو باپ اور ماں اور لڑکے موجود ہیں اس کا طریقہ تو بہت آسان ہے، باپ اور ماں اور لڑکیاں. اب اس صورت میں جائیداد کی تقسیم کس طرح ہو؟ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سارے مسائل ذہن کے اندر ایک دوسرے سے مل جائیں گے، یاد رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ صرف گفتگو اسی لیے کہ آپ اس کو سننے کے بعد کتاب دیکھیں تو سمجھنے میں آسانی ہو جائے، یا اس کو سننے کے بعد کیسٹ کی مدد سے کبھی اس مسئلے کو حل کرنا چاہیں تو حل ہو سکے، ورنہ یہاں تو بیٹھ کر اس کو یاد کرنا ناممکن. سارا مسئلہ بتا دیتے ہیں تاکہ بات مکمل ہو جائے کہ باپ ہے ماں ہے اور لڑکیاں. لڑکیوں میں یہ ہے کہ اگر 1 سے زیادہ لڑکیاں، 1 نہیں 1 سے زیادہ، چاہے 2 ہوں یا 10، 1 سے زیادہ لڑکیاں ہیں تو یہاں ان کا مسئلہ بھی بالکل لڑکوں کی طرح سے جائیداد ان کی تقسیم ہوگی، یعنی جائیداد کے کل 6 حصے کیے جائیں گے، 1 حصہ باپ کو، 1 حصہ ماں کو اور باقی 4 حصے ان لڑکیوں کے درمیان برابری سے تقسیم کر دیا جائے گا. 30,000 میں سے 5,000 باپ کا، 5,000 ماں کا اور 20,000 ان بیٹیوں میں تقسیم ہو جائے گا. تو اب تک کی گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ باپ اور ماں دونوں زندہ ہوں اور ایک لڑکا ہو تب بھی جائیداد کے چھ حصے ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ لڑکے ہوں تب بھی جائیداد کے چھ حصے ہوتے ہیں، اور ایک سے زیادہ لڑکیاں ہوں تب بھی جائیداد کے چھ حصے ہوتے ہیں، اور چھ میں سے ایک حصہ باپ کو مل جاتا ہے، ایک حصہ ماں کو مل جاتا ہے، اور باقی جو چار حصے ہوتے ہیں لڑکا ایک ہے سارا اس کا، کئی لڑکے ہیں برابری سے سب کو، کئی لڑکیاں ہیں سب کو برابری سے تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اب اس مسئلے کی جو تصور ہم لے کر چل رہے ہیں اس کی آخری صورت، باپ اور ماں دونوں زندہ، ایک لڑکا ہوگا ان کے ساتھ تو مسئلہ بتا دیے، ایک سے زیادہ لڑکے ہوں گے ان کا بھی مسئلہ بتا دیے، ایک سے زیادہ لڑکیاں ہوں گی ان کا مسئلہ بھی گزر گیا، اب اگر خالی ایک لڑکی ہو تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں حاجت پھر آ جاتا ہے، بس یہ حاجت دو ہی مقام پر آتا ہے، پہلے گروہ میں ایک جو گزر چکا اور ایک یہ مقام، اس کے بعد پھر حاجت کے مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ حاجت کا مقصد دو بھائی ہوں کسی مرنے والے کے، یا چار بہنیں ہوں یا ایک بھائی اور دو بہنیں، اس سے زیادہ ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ سب حاجت رہیں گے، اس سے کم نہیں ہونے چاہیے۔ اب اگر مرنے والے کا باپ اور ماں دونوں زندہ ہیں اور صرف اب صرف اس کی ایک لڑکی، باقی کوئی لڑکا نہیں کوئی لڑکی نہیں صرف ایک لڑکی، اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ حاجب ہے یا نہیں، اگر حاجب نہیں ہے تو اس جائیداد کے پانچ حصے ہوں، اب تک جائیداد کے چھ حصے ہوتے آ رہے ہیں، لیکن ایک لڑکی ہے تو جائیداد کے صرف پانچ حصے ہوں، اور ایک باپ کو مل جائے گا، ایک ماں کو مل جائے گا، باقی بچے تین حصے، یہ تین حصے ایک لڑکی کے لیے ہیں۔ یعنی اب فرض کیجیے ہم وہی مثال 30,000 کا فگر لے کر چلتے ہیں کہ 30,000 ایک مرنے والے نے اپنے مرنے کے بعد چھوڑا ہے، اگر اس کا ایک لڑکا ہوتا ہے اس 30,000 کے چھ حصے ہیں، ایک سے زیادہ لڑکے ہوتے اس 30,000 کے چھ حصے ہوتے، ایک سے زیادہ لڑکیاں ہوتی اس 30,000 کے چھ حصے ہوتے، ایک باپ کو ملتا ہے ایک ماں کو، اور باقی ان لڑکوں یا لڑکیوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر خالی باپ اور ماں کے ساتھ ایک لڑکی زندہ تو اس 30,000 کے پانچ حصے لیے جائیں، اور اب 30,000 کے پانچ حصے کریں ہر حصہ 6,000 کا بنے گا، باپ کو 6,000 دے دیے ایک حصہ، ایک حصہ ماں کو دے دیا 6,000، اور باقی جو بچ رہے ہیں 18,000 وہ لڑکی کے حوالے کر دیے جائیں گے تین حصے۔ اگر حاجب نہ مرنے والے کے بھائی اور بہن اس مقررہ تعداد میں نہ تب یہ تقسیم ہوں، اور اگر حاجب ہوں مرنے والے کے بھائی اور بہن موجود ہیں اور وہی تعداد بھی ان کی ہے جو شریعت نے مقرر کی ہے حاجب کے لیے، تو اب اس صورت میں پھر جائیداد پرانے طریقے کے مطابق چھ حصوں میں تقسیم ہوگی، جس طرح لڑکے کی صورت میں، لڑکوں کی صورت میں اور لڑکیوں کی صورت میں چھ حصے تھے، ایک لڑکی ہے اور حاجب کے ساتھ ہے تو جائیداد کے چھ حصے دیے جائیں گے، چھ حصے میں سے ایک حصہ باپ کا، ایک حصہ ماں کا، اور تین حصے لڑکی کا، یعنی 30,000 میں سے چھ حصے کیے گئے، 5,000 باپ کے، 5,000 ماں کے، 10,000 ہو گئے، اور تین حصے بیٹی کے، 5,000 کے تین حصے 15,000، 15 اور 10 25,000 کو اس طرح تقسیم کر دیا گیا، چھ حصے ہوئے، ایک باپ کو مل گیا، ایک ماں کو مل گیا، تین جو تھے وہ لڑکی کو ملے گا، باقی جہاں جہاں چھ حصے ہوتے تھے اس میں یہ طریقہ، ایک باپ کو ایک ماں کو، باقی جتنا بچ رہا ہے وہ اولاد کو، لیکن اگر ایک لڑکی ہے اور حاجر تو باقی بچا ہوا لڑکی کو نہیں ملے گا، بلکہ چھ میں سے ایک باپ کو ملے گا، ایک ماں کو ملے گا، اور تین لڑکی کو مل جائے گا۔ اب ایک حصہ آخر میں بچ رہا ہے، ہم نے چھ حصے کیے ہیں، تین لڑکی کو دیے، ایک باپ کو 4 اور ایک ماں کو 5، چھ میں سے 5 تو تقسیم ہوں، چھٹا جو بچا اس کا کیا کیا جائے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو چھٹا حصہ بچ رہا ہے اس چھٹے حصے کے پھر 4 حصے ہوں گے، 3/4 لڑکی کو ملے گا اس میں سے، اور 1/4 باپ کو ملے گا۔ تو حاجب ہونے کی وجہ سے باپ کو ایک حصہ ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ 1/4 ملے گا، لڑکی کو 3 حصے ملیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ 3/4 اور اس کو ملیں گے۔ اب فقہ نے جو آسان ترین طریقہ رکھا وہ یہ ہے کہ اس پورے مال کو 24 حصوں میں تقسیم کیا جائے، 15 لڑکی کو دیے جائیں، 5 باپ کو دیے جائیں، 4 ماں کو دیے جائیں، یہ 24 بن جاتے ہیں۔ کیوں 24 تقسیم کرنا چاہیے یہ حساب میں مہارت رکھنے والے نوجوان خود سمجھ لیں گے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ وقت کم ہے اور یہ مسائل جتنا تفصیل سے بیان کیے جائیں بعض اوقات الجھ جاتے ہیں۔ تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ جب باپ اور ماں دونوں زندہ ہو اور ان کے ساتھ اولاد ہو تو اولاد ہونے کی 4 شکلیں بن سکتی ہیں، یا اولاد خالی ایک لڑکا ہے، یا خالی ایک لڑکی ہے، یا ایک سے زیادہ لڑکے ہیں، یا ایک سے زیادہ لڑکیاں ہیں، یہ 4 شکلیں بنتی ہیں اولاد کے ساتھ، ویسے بنتی 5 ہیں لیکن ابھی میں نے چار دی. والدین دونوں زندہ اور ایک لڑکا ہے یا ایک لڑکی ہے یا ایک سے زیادہ لڑکے ہیں یا ایک سے زیادہ لڑکیاں ہیں, ان چار میں سے تین شکلوں میں جب ایک لڑکا ہو یا ایک سے زیادہ لڑکے ہوں یا ایک سے زیادہ لڑکیاں ہوں, چار میں سے تین صورتوں میں جائیداد کے چھ حصے ہوتے ہیں, ایک باپ کا, ایک ماں کا اور باقی ان لڑکے اور لڑکیوں. اور چوتھی شکل میں جب صرف ایک لڑکی ہو, اگر حاجب ہو تو اس کا طریقہ بھی پرانے طریقے کے مطابق چھ حصے کیے جائیں, ایک باپ کو, ایک ماں کو, تین لڑکی کو اور باقی بچے کے ایک حصے میں سے, پھر اس کے چار حصے ہو کر ایک چوتھائی باپ کو, تین چوتھائی بیٹی کو ملے گا, ماں کو کچھ نہیں ملے گا. اور اگر حاجب نہ ہو تو اس صورت میں پانچ حصے ہوں گے جائیداد کے, باپ اور ماں کا ایک ایک, تین لڑکی. یہ ہوا مسئلہ. اب اس سلسلے کی آخری صورت جو ذہن میں آ سکتی ہے, آخری فرض, آخری تصور جو ذہن میں آ سکتا ہے کہ باپ اور ماں دونوں زندہ ہیں, ان کے ساتھ ایک لڑکا ہوگا, ایک سے زیادہ لڑکے ہوں گے, ایک لڑکی ہوگی, ایک سے زیادہ لڑکیاں ہوں گی, تو بتا دیں. اب یہ مسئلہ کہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں, اب تک تو خالی ایک جنس کی بات تھی کہ یا لڑکے ہیں یا خالی لڑکیاں ہیں, آخری صورت کے لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی. اس صورت میں بھی مسئلہ بہت آسان, چھ حصے کیے جائیں گے جائیداد کے, ایک باپ کو, ایک ماں کو, جو چار باقی بچے وہ لڑکے اور لڑکیوں میں اس طرح تقسیم کیے جائیں گے کہ ہر لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں ڈوبنا حصہ ملے, ہر لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں ڈوبنا حصہ ملے, جس کا طریقہ میں نے گزشتہ تقریر میں بتایا تھا کہ لڑکے اور لڑکیوں میں جائیداد تقسیم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا کہ جتنے لڑکے ہوتے ہیں ان کی تعداد کو دو سے ضرب کرتے ہیں اور جتنی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی تعداد کو پھر اس میں جمع کر لیتے ہیں. مثلاً فرض کیجیے کہ تین بھائی ہیں, دو بہنیں ہیں, تو تین کو دو سے ضرب کر کے چھ بنائیں گے, تین دونی چھ, لڑکیوں کی تعداد دو جو ہے اس چھ میں جمع کر لیں گے, آٹھ ہو جائے گی کل تعداد. پھر جو جائیداد ہمارے سامنے اس وقت ہے اس کو آٹھ حصوں میں تقسیم کریں گے, ہر لڑکی کو ایک ایک حصہ دیں گے, ہر لڑکے کو دو دو حصے دیں گے. یہ تفصیل پیچھے آ چکی ہے, دہرانے میں مزید وقت صرف ہو. تو اب اگر ایک سے اگر بیک وقت مرنے والے نے لڑکے بھی چھوڑے, لڑکیاں بھی چھوڑی, باپ کو بھی چھوڑا, ماں کو بھی چھوڑا ہے, اس صورت میں وہی پرانا طریقہ, چھ حصے جائیداد کے کیجیے, ایک باپ کو دے دیجیے, ایک ماں کو, چار حصے جو ہیں وہ بیٹے اور بیٹیوں میں اس طرح تقسیم کر دیں کہ ہر بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں ڈوبنا حصہ ملے. یہی تیس ہزار کی مثال, تیس ہزار اس نے چھوڑے ہیں, چھ حصے کیے, ہر حصہ پانچ ہزار کا بنا, پانچ ہزار باپ کے, پانچ ہزار ماں. اب جو بیس ہزار بچ رہے ہیں یہ لڑکے اور لڑکیوں میں تقسیم کریں اس طرح سے کہ ہر لڑکے کو لڑکی سے ڈوبنا حصہ ملے. اب یہ بہت آسان ہے پیچھے کے مسائل سے بچنا. تو اس وقت یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی کہ مرنے والے نے ایک وارث چھوڑا ہو خالی ہے, اب چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو یا باپ ہو یا ماں ہو, کوئی ایک ساری جائیداد اس کی, اس نے باپ اور ماں کو چھوڑا ہے, اولاد میں کوئی نہیں اس کی زندہ, اس صورت میں باپ کو دو حصے جائیداد کے, تین حصے ہو کر باپ کو دو ملیں گے, ماں کو ایک ملے گا اگر حاجب نہ ہو, حاجب ہو تو چھ حصے ہو کر پانچ باپ کو اور ایک ماں. یہ دو مسئلے ہو گئے. تیسرا مسئلہ کہ باپ بھی ہو, ماں بھی ہو اور اولاد بھی ہو, اولاد ایک ہو, ایک لڑکا ہو, ایک لڑکی ہو, کئی لڑکے ہوں, کئی لڑکیاں ہوں, یا لڑکے اور لڑکیاں سب جمع ہو, اس کی پوری تفصیل میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. اب اسی مسئلے کو کہ جب باپ اور ماں تھی اور اس کے ساتھ اولاد تھی, پانچ صورتیں بنی, یا خالی لڑکا تھا, یا خالی لڑکی تھی, یا لڑکے تھے کئی, یا کئی لڑکیاں تھیں, یا خالی, یا لڑکے اور لڑکیاں دونوں مل کر. اب اس مسئلے کو دوسرے انداز سے دیکھیں, بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ اس کے باپ اور ماں دونوں زندہ, خالی ان میں سے ایک زندہ. مرنے والا جب مرا تو یا اس کا باپ پہلے مر چکا ہے, خالی ماں تھی اور اولاد تھی, یا ماں پہلے مر چکی تھی, مرنے والے کا باپ تھا اور اولاد تھی. اب اس مسئلے میں والدین میں سے کوئی ایک ہے اور اولاد کی یہی پانچ صورتیں بنیں کہ اولاد میں صرف ایک لڑکا ہے, ایک سے زیادہ لڑکے ہیں, ایک لڑکی ہے, ایک سے زیادہ لڑکیاں ہیں, لڑکیاں لڑکیاں سب. یہی پانچ صورتیں بجائے اس کے کہ باپ اور ماں دونوں کو زندہ سمجھے, کسی ایک کو زندہ سمجھ کر اب پھر جائیداد کو تقسیم کریں. یہ بہت آسان ہے, بہت مختصر ختم ہو جائے گا یہ مسئلہ, زیادہ اس کے اندر تفصیل نہیں, کیونکہ اس میں حاجب کا مسئلہ نہیں. اس میں یہ مسئلہ ہے کہ والدین میں سے کوئی ایک زندہ, دونوں زندہ نہیں, صرف ایک زندہ, اور اس کے ساتھ لڑکے, اس نے لڑکے چھوڑے, چاہے ایک چھوڑا ہو یا ایک سے زیادہ لڑکے اس نے چھوڑے, والدین میں سے ایک اور اولاد میں خالی لڑکے, جائیداد کے چھ حصے ہوں. اس مسئلے میں کبھی چھ ہوتے ہیں, کبھی پانچ, کبھی چار, لڑکی آ رہی ہے. اگر خالی لڑکے ہیں تو جائیداد کے چھ حصے ہوں, ایک حصہ تو اس کو دے دیجئے جو والدین میں سے زندہ ہے، باپ زندہ ہے تو باپ کو، ماں زندہ ہے تو ماں، چھ میں سے ایک اس کو دے دیجئے، پانچ بچے، یہ پانچ اگر ایک ہی لڑکا ہے سب اس کے، ایک سے زیادہ لڑکے ہیں تو یہ ہم نے برابری میں تقسیم ہو جائے گی، 30,000 کی اس کی جائیداد، 6 حصے ہم نے کیے، خالی باپ زندہ تھا، 5,000 اس کو دے دیے، 25,000 اولاد یعنی لڑکے آپس میں تقسیم کر دیے، یا ایک ہی لڑکا ہے تو وہ 25,000 دے گا، تو باپ زندہ ہو یا ماں ایک حصہ ان کو مل جائے گا اور باقی جو ہیں وہ اولاد لڑکے جو ہیں آپس میں تقسیم کر دیں گے، لڑکا ایک ہو تب بھی تقسیم کا یہی طریقہ ہے 6 حصے، لڑکے ایک سے زیادہ ہو تب بھی تقسیم کا یہی طریقہ ہے، بہت آسان یہ مسئلہ آسان ہے۔ اب اس مسئلے کی دوسری صورت، والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے اور لڑکیوں میں لڑکیاں ہیں، خالی ایک لڑکی ہے، اس صورت میں جائیداد کے 4 حصے، ایک حصہ والدین میں سے جو زندہ ہے باپ یا ماں اس کو دے دیجئے، 3 حصے یہ لڑکی لے جائے، ایک سے زیادہ لڑکیاں ہیں جائیداد کے 5 حصے، ایک حصہ والدین میں سے جو زندہ ہے اس کو دے دیں، 4 حصے لڑکیاں آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ تو بہت آسان یہ مسئلہ ہے کہ والدین میں سے اگر ایک زندہ ہے اور اولاد جو ہے اس کی 4-5 صورتیں بنتی ہیں، پھر سن لیں، والدین میں سے کوئی ایک زندہ اور خالی ایک لڑکی ہے، 4 حصے جائیداد کے ہوں گے، ایک حصہ وہ زندہ والدین کو اور 3 حصے یہ لڑکی لے جائے گی، کل 4 میں سے ایک ادھر، 3 ادھر، ایک سے زیادہ لڑکیاں ہیں جائیداد کے 5 حصے ہوں گے، ایک حصہ اس والدین میں سے جو زندہ ہے باپ یا ماں اس کو دے دیں گے، باقی 4 لڑکیاں آپس میں تقسیم کر دیں گے، اور اگر لڑکے ہیں تو جائیداد کے 6 حصے ہوں گے، ایک والدین میں سے جو زندہ ہے ان کو ملے گا، باقی 5 ان لڑکوں کو برابری سے مل جائیں گے، ایک لڑکا ہے تو سب اس کا، ایک سے زیادہ ہے تو برابری سے ملے گا۔ تو والدین میں سے کوئی ایک زندہ تو جائیداد کے 4 حصے ہوتے ہیں، 5 ہوتے ہیں اور 6 ہوتے ہیں، یہ بہت آسان مسئلہ ہے، اس کے اندر کسی قسم کی پیچیدگی نہیں۔ اور اب اس سلسلے کے آخر وقت، کیونکہ ایک لڑکی ہے اس کا مسئلہ بتا دیا، ایک سے زیادہ لڑکیاں ہیں اس کا مسئلہ بتا دیا، ایک لڑکا ہے اس کا مسئلہ بتا دیا، ایک سے زیادہ لڑکے ہیں ان کا مسئلہ بتا دیا، اب آخری صورت کے لڑکیاں لڑکیاں سب، لڑکے بھی ہیں کچھ کچھ لڑکیاں بھی، اس کے اندر وہی طریقہ جس سے 6 حصے کیے جائیں گے، ایک والدین میں سے جو زندہ ہے اس کو ہم نے دے دیا، اور 5 جو بچے وہ ان لڑکے اور لڑکیوں میں تقسیم کر دیا جائے، لیکن کس کا خیال رکھتے ہوئے کہ ہر بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں جتنا حصہ ملے، اور اس کا طریقہ پھر وہی کہ جتنے لڑکے ہیں ان کو ان کی تعداد کو 2 سے ضرب کر دیجئے، جو عدد آئے جتنی لڑکیاں ہیں ان کی تعداد کو اس عدد میں جمع کر دیجئے، پھر جتنا عدد بنے اتنا حصے جائیداد کے کر لیجئے، ہر لڑکے کو اس میں سے 2 دیتے جائیے، ہر لڑکی کو 1-1 دیتے جائیے، اور اس کے ساتھ ہی یہ مسئلہ مکمل ہو گیا، پورا مسئلہ، پورا یہ میراث کا مسئلہ جو ہے اس آدھے گھنٹے کی تقریر کے اندر آ چکا ہے۔ اگر آپ نے توجہ سے سنا ہوگا تو کتاب کو دیکھ کر، فوزی کو دیکھ کر اگر آپ اس کو دہرائیں آج جا کر، تو بہت آسانی سے یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی، جب ایک وارث ہے تو کس طرح جائے گا تقسیم ہوگی، خالی اس کی اولاد ماں باپ نہیں ہے، بیٹے اور بیٹیاں ہیں، جائیداد جو ہے ہر بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں دگنا ملے گا، خالی ماں باپ ہیں، حاجب ہے یا حاجب نہیں اس کی تفصیل آ گئی، ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے ان کے ساتھ ایک لڑکی ہے تو کس طرح جائیداد تقسیم ہوگی، ایک سے زیادہ لڑکیاں ہیں تو کس طرح تقسیم ہوگی، ایک لڑکا ہے کس طرح تقسیم ہوگی، ایک سے زیادہ لڑکے ہیں تو کس طرح تقسیم ہوگی، اور لڑکے لڑکیاں سب ہیں تب کس طرح تقسیم ہوگی، یا والدین میں سے ایک زندہ، یا اگر دونوں والدین زندہ ہوں باپ اور ماں اور ایک لڑکی ہے تو تقسیم کا طریقہ، ایک سے زیادہ ہے تو طریقہ، ایک لڑکا ہے تب تقسیم کا طریقہ، ایک سے زیادہ لڑکے ہیں تب تقسیم کا طریقہ، لڑکے لڑکیاں سب ہیں تب تقسیم کا طریقہ، یہ سب کسی تکلیف کے اندر آ چکا ہے، اور اس کو سمجھنا بہت آسان ہے، عام طور پر 6 حصے ہوتے ہیں، صرف 2 صورتوں میں، 1 میں 4 1 میں 5 ہوں گے، ذرا اس کو دوہرا دیجیے، مسئلہ اس کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا، بہرحال اس مسئلے کو بہت مختصر کر کے اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ جب کبھی لڑکے کسی پر ہمارے سے زندہ ہوں کیا
محمد.
قرآن کریم میں سے اس آیت کی تلاوت کی گئی تھی گفتگو کے آغاز میں، جو خدا کے پسندیدہ بندوں کی صفت بیان کر رہی ہے. اور وہ کون سے پسندیدہ بندے ہیں؟ ان اللہ یحب الصابرین، خدا ہمیشہ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. خدا کی محبت کسے ملے گی؟ جو صابر مصیبتوں پریشانیوں میں صبر کیا کرتا ہے. صبر کی تین قسمیں: صبر مصیبت کے مقابلے میں، صبر اطاعت خدا کے معاملے میں، اور صبر حرام چیزوں کی انجام دہی کے معاملے میں. فی الحال ہماری گفتگو صرف اس صبر کے بارے میں چل رہی ہے جو انسان مصیبت کے مقابلے میں کیا کرتا ہے، اور اطاعت اور حرام کے مقابلے میں صبر، اس کی تفصیل انشاءاللہ اس موضوع کے اختتام کے بعد، جو شاید آج ختم ہو جائے آئندہ آئے. تو صبر یہ وہ صفت، جس کے پاس یہ صفت نہ ہو اس کے پاس ایمان باقی نہیں رہ سکتا. وہ امیر المومنین کے روایت کے صبر کا ایمان کے ساتھ ویسا ہی تعلق جیسا سر کا جسم کے ساتھ ہوتا ہے. اذا ذهب الراس ذهب الجسد، جب کسی کا سر کاٹ لیا جائے اس کا جسم خود بخود فنا ہو جاتا ہے. اسی طرح کسی کے ایمان سے اگر صبر کو جدا کر دیا جائے اس کا ایمان خود بخود ختم ہو کر رہ جاتا ہے. اور امام علی رضا علیہ السلام کا ایک فرمان ہے: لا یکون المؤمن مؤمنا حتی فیہ ثلاث قتال، کوئی مومن مومن ہو نہیں سکتا، کوئی مومن مومن بن نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اندر تین صفتیں پیدا نہ ہو، جب تک کہ اس کے اندر تین خصلتیں پیدا نہ ہو. حتی فیہ ثلاث قتال، جب تک کہ اس میں تین خصلتیں پیدا نہ ہو: سنت ربہ و سنت نبیہ و سنت ولیہ. ایک صفت وہ اپنے رب کی اپنے اندر پیدا کرے، اور ایک صفت اپنے نبی کی اپنے اندر پیدا کرے، اور ایک صفت خدا کے ولی ولی اللہ کی صفت اپنے اندر پیدا نہ کرے. جب تک کہ کسی مومن ایک صفت خدا کی نہ آنے پائے، ایک صفت رسول کی پیدا نہ ہونے پائے، اور ایک صفت ولی یعنی ایمان کی نہ آنے پائے، لا یکون المؤمن مؤمنا، اس وقت تک مومن مومن نہیں بن سکتا ہے. اس وقت تک وہ ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتا ہے. اس وقت تک اس کے ایمان کے دعوے کو قبول نہیں کیا جا سکتا. اور وہ کون کون سے صفتیں ہیں؟ امام فرما رہے ہیں: وہ سنت رب ہی کتمان، اپنے رب کی اپنے خدا کی کون سی صفت پیدا کرے؟ راز کا چھپانا، کسی کے راز کو افشا نہ کرے، کسی کے عیب کو ظاہر نہ کرے، بلکہ کتمان و صرف راز کو چھپائے، راز کو پوشیدہ کرے، عیبوں کو دوسرے کے سامنے ظاہر نہ کرے. اور اس کے بعد امام نے سورہ جن کی وہ آیت پڑھی جس کے اندر خدا نے اپنی صفت یہ بتائی: وَلَا يُظْهِرُ غَيْبَهُ أَحَدًا، کہ خدا اپنے غیب کے علم کو کسی کے اوپر ظاہر نہیں کرتا. اِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رسول، سوائے اس کے کہ جس رسول سے وہ راضی ہو جائے، جس رسول کو وہ منتخب کر لے. تو خدا میں صفت کیا ہے؟ اپنے علم کو، اپنے غیب کے علم کو چھپانے کی. مومن کے اندر جب تک کہ ایک صفت نہ آ جائے کہ جو اس کو کسی دوسرے کے بارے میں راز پتا چلے اسے چھپا کر رکھے، جب تک کہ یہ صفت پیدا نہ ہو خدا کی، اس وقت تک مومن مومن نہیں بن سکتا. وہ سنت و نبی ہی مدارات الناس، اور اپنے نبی کی کون سی صفت پیدا کرنا ہے؟ انسانوں سے خوش اخلاقی کے ساتھ ملنا، انسانوں کی باتیں سننے کے باوجود، تانے سننے کے باوجود، گالیاں سننے کے باوجود انسان اپنے تعلقات کو دوسروں سے قائم رکھے. اوزل اف وامر بالمعروف وارث عن الجاہلین، امام نے اس کے بعد پیغمبر کی صفت بتانے والی قرآن کی آیت کی تلاوت کی، جو قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول کو حکم ملا خدا کی جانب سے کہ تم ہر ایک کو معاف کرو، نیکی کا حکم دیتے رہو، اور اگر کوئی جاہل سامنے آ جائے جو بلا وجہ کی بحث کرنے لگے، بلا وجہ کی حجت کرنے لگے، تو وارث عن الجاہلین، اس سے منہ موڑ کے چلے جاؤ، اس کی برائی کا جواب زبانی برائی سے نہ دو. تو جب تک کہ کسی مومن رسول کی یہ صفت پیدا نہ ہونے پائے کہ لوگوں کی باتیں سننے کے باوجود، گالیاں سننے کے باوجود، مخالفتیں برداشت کرنے کے باوجود وہ ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے ملے، وہ اپنا فرض ادا کرتا رہے، جب تک کہ یہ صفت پیدا نہ ہوگی لا یکون المؤمن مؤمنا، مومن کبھی مومن نہیں بن سکتا. اور اس کے بعد امام نے کہا: وہ سنت و ولی یہی، اور ولی خدا کی ایک صفت پیدا کرنا یعنی امام کی ایک صفت اپنے اندر پیدا کرنا. اور یہ کون سی صفت ہے؟ معصوم نے پھر قرآن کی آیت کی تلاوت کی:
جہاں خدا اولیاء کی صفتیں بتا رہا ہے، جہاں خدا اپنے پسندیدہ بندوں کی صفتیں بتا رہا ہے، وہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہمارا ولی وہ ہے جو ہر مصیبت اور پریشانی کے اندر، ہر مصیبت اور بیماری کے اندر صبر سے کام لیتا ہے، صبر کیا کرتا ہے، وہی ہمارا ولی بن سکتا ہے. یعنی ایک امام کی صفت صبر کرنا، رسول کی صفت کچھ اخلاقی سے پیش آنا، خدا کی صفت عیبوں کو اور رازوں کو چھپا کر رکھنا. جب تک کہ یہ کسی مومن میں پیدا نہ ہو جائے، اس وقت تک مومن مومن نہیں بنا کرتا. تو اب مومن بننے کے لیے بھی ان صفتوں کو پیدا کرنا ہے، اور خدا کا اچھا بندہ بننے کے لیے بھی ان صفتوں کو پیدا کرنا. اس لیے کہ قرآن نے جہاں حضرت ایوب کا تذکرہ کیا تو وہاں پہ حضرت ایوب کی تعریف کی، نعم العبد، یہ ہمارا بہترین بندہ، یہ ہمارا بہترین غلام، یہ ہمارا بہترین عبد ہے. نعم العبد، ایوب کتنا بہتر بندہ. لیکن ایوب کو خدا کی بندگی کا اعزاز کیوں مل رہا ہے؟ اس سے پہلے کی آیت، انا وجدنا صابرا، ہم نے ایوب کا امتحان لیا، ہم نے ایوب کو مصیبتوں میں ڈالا، پھر ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، ہم نے اسے صابر پایا. نعم العبد، ہمارا یہ بندہ کتنا اچھا بندہ ہے. قرآن ایوب کا قصیدہ پڑھ رہا ہے صرف اس لیے کہ ایوب نے صبر سے کام لیا تھا. حضرت ایوب کی عبادتوں کا تذکرہ نہیں کیا، حضرت ایوب کی دوسری اطاعتوں کا تذکرہ نہیں کیا، ابدیت کی منزل پہ جو ایوب پہنچے اس لیے کہ انہوں نے مصیبتوں کے اندر صبر سے کام لیا تھا. اور حضرت ایوب کا امتحان کتنا سخت تھا، اس وقت بیان کرنے کا دل تو جا رہا ہے موضوع کی مناسبت سے، لیکن کیونکہ تاریخ میں بھی یہ موضوع قریب آنے والا، اس لیے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے. تو اب معصوم کہہ رہے کہ مومن بننے کے لیے صفت صبر کو پیدا کرنا، اور خدا کہہ رہا کہ ہمارا عبد بننے کے لیے، ہمارا بندہ بننے کے لیے تمہیں صبر کی صفت اپنے اندر پیدا کرنا. اور جیسا کہ اس سے پہلے میں ایک مہینے قبل کی تفسیر میں عرض کر چکا ہوں کہ جب ایک مومن صبر سے کام لینا سیکھ جائے تو خدا اسے وہ اعزاز اور وہ مرتبہ عطا کیا کرتا ہے جو سوائے رسول کے اور کسی کو نہیں دیا گیا. کون سا مرتبہ؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون. یہ قرآن کی نص ہے کہ ہم اپنے صبر کرنے والے بندوں پر صلوات بھیجا کرتے ہیں، ہم اپنے صبر کرنے والے بندوں پر درود بھیجا کرتے ہیں. وہ درود جو پیغمبر پر بھیجا جا رہا ہے ذات الہی کی جانب سے، آج وہی درود آج اسی رب کی جانب سے بندے کے اوپر بھی نازل ہو رہا ہے صرف صبر کرنے کی وجہ سے. وبشر الصابرین، اے رسول نماز پڑھنے والوں کو یہ پیغام نہ دیجیے، روزہ رکھنے والوں کے لیے یہ پیغام نہیں ہے، حج کرنے والوں کے لیے یہ پیغام نہیں ہے، اطاعت والدین کرنے والوں کے لیے یہ پیغام نہیں ہے، واجبات کو انجام دینے والے یا حرام سے روکنے والوں کے لیے یہ درود نہیں ہے. بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم، کہ ان کا رب ویسا ہوا ان کے اوپر درود بھیج رہا ہے. تو صبر اتنی عظیم صفت بنی، صبر اتنی اہم صفت بنی کہ خدا نے صبر کرنے والے کے اوپر درود بھیجنا اپنا طریقہ اور اپنی سنت کو قائم کر دیا. تو صبر مصیبتوں کے اندر، اور اس لیے بھی ضروری کہ انسان اگر صبر نہ کرے تو مصیبت ٹل تو نہیں سکتی، مصیبت ختم تو نہیں ہو سکتی ہے. ہائے واویلا شروع کر دے، خدا کے فعل پر اعتراض شروع کر دے، ہر ایک کے سامنے اپنی مصیبتوں کا دکھار ہونا شروع کر دے، چاہے اس سے پریشانی ٹل جائے گی، چاہے اس سے بیماری ختم ہو جائے گی، چاہے اس سے مال کی کمی کے اندر جو کمی واقع ہو رہی ہے وہ پوری ہو جائے گی، فائدہ کچھ نہیں ہوگا. بس نتیجہ یہ ہوگا کہ صبر نہ کرنے کی وجہ سے وہ سارے فوائد ہاتھ سے چلے گئے جو صابر کو ملنے والے ہیں مصیبت اپنے مقام پر. اور اگر انسان نے صبر کیا، انسان نے صبر سے کام لیا، تو پہلی بات تو یہ کہ ان تمام منازل کو طے کیا، وہ نعم العبد بہترین بندہ بنا، وہ مومن بنا، وہ خدا کے درود کا حقدار بنا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ مصیبت اس کی چلی، یہ مصیبت ختم ہوئی اور اس سے بہتر راحت و آرام اس کے سامنے آیا. جناب ام سلمہ کا واقعہ میں بہت تفصیل کے ساتھ حال ہی میں ایک نشست میں بیان کر چکا ہوں، لیکن کیونکہ یہاں صرف وہی لوگ نہیں آتے جو کھاگر کے اندر آیا کرتے ہیں، اس لیے صرف ایک ہلکا سا اشارہ کر دوں. جناب ام سلمہ پیغمبر اسلام کی وہ زوجہ کہ جناب خدیجہ طاہرہ کے بعد سب سے بلند مرتبہ، سب سے بلند مقام جناب ام سلمہ کا ہے. یہ ام سلمہ نقل کرتی ہیں کہ جب میں اپنے خاندان، اپنے قبیلے، اپنے عزیزوں، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ آئی، جہاں میں تھی اور میرے شوہر ابو سلمہ تھے جو پیغمبر اسلام کے حبیبات بھائی ہیں، بس ہم ایک شوہر اور ایک بیوی، یہ دو آدمی تھے جو وہاں پر پہنچے، اور ایک ان کی اولاد تھی، ایک ان کا لڑکا تھا سلمہ. یہ تین آدمی مدینہ کے اندر پہنچے، کوئی مونس نہیں، کوئی ہمدرد نہیں، کوئی ساتھی نہیں، تھے، مدینے کے انصار مدد کر رہے تھے، لیکن خاندانی مدد اور دوسروں کی مدد میں فرق ہوا کرتا ہے. اس دن ایک دن میں نے دیکھا کہ ابو سلمہ یعنی ام سلمہ کے پہلے شوہر وہ گئے مسجد نبوی میں، یہ لوگ تو مدینے سے 3 میل باہر قبا کے مقام پہ رہتے ہیں، وہ گئے پلٹ کے آئے تو میں نے دیکھا میرا شوہر بہت کچھ نظر آ رہا ہے. میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ آج تو پیغمبر نے مجھے ایک عجیب دعا بتائی ہے اور کہا ہے کہ جب کبھی تم پر مصیبت نازل ہو تو پڑھ لیا کرو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لها خیرا. خدا بندہ انا للہ پڑھنے کے بعد خدا بندہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور اس مصیبت کے بعد میرے لیے راحت و آرام کا دروازہ کھول دے. آج پیغمبر نے مجھے یہ دعا بتائی، دعا یاد کرائی اور کہا کہ جب کوئی مومن وقت مصیبت اس دعا کو پڑھا کرتا ہے تو خدا اس مصیبت کے بعد اس کے لیے بے انتہا راحت و آرام مہیا کرتا ہے اور نعمت بدل دیتا ہے. اتنی راحت، اتنی آسائش، اتنا اعزاز، اتنی بڑی نعمت عطا کرتا ہے کہ وہ اپنی مصیبت کو بھول جاتا ہے. پھر ام سلمہ کہتی ہیں کہ کچھ کے بعد غزوہ احد کے زخم کے نتیجے میں جب میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا میں مدینے میں بالکل تنہا رہ گئی. اب تو کوئی بھی میرا والی اور سرپرست نہ رہا. بے اختیار یہ دعا تو میری زبان پہ آ گئی مگر دل میں شک پیدا ہوا کہ ابو سلمہ جیسے محبت کرنے والے سے بہتر شوہر مجھے اور کون مل سکتا ہے؟ اس سے بہتر خدا مجھے کیا عطا کرے گا؟ میں دعا تو پڑھ رہی تھی فرمان رسالت کی تعمیر میں، لیکن دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ کم از کم میری زندگی میں تو اس دعا کا کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکلے گا. لیکن چند ہی دنوں کے بعد وہ وقت آیا کہ پیغمبر اسلام میرے گھر میں آئے. میں نے پیغمبر کے لیے چمڑے کی کھال کی چادر بچھائی، پیغمبر تشریف فرما ہوئے اور ایک مرتبہ مجھے شادی کا پیغام دیا. اور جب شادی ہو گئی میری پیغمبر اسلام سے تب مجھے پتا چلا کہ ہاں خدا نے ابو سلمہ کے بدلے میں اس دعا کے نتیجے میں ابو سلمہ کے بدلے میں مجھے کتنی بڑی نعمت اور کتنا بڑا اعزاز عطا کیا تھا. تو انسان اگر صبر کرنا سیکھ جائے اور صبر میں انا للہ و انا الیہ راجعون اس جملے کی تکرار کی بے انتہا روایتیں آئی ہیں کہ جب مصیبت نازل ہو تو اس جملے کو ضرور پڑھو اور جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو، پھر خدا تمہیں اس مصیبت سے نکالے گا اور بے انتہا کشائش اور آرام دے گا. اور یہ بھی ساتھ ساتھ ہے کہ جب کوئی مومن صبر سے کام لیتا ہے تو اس کے گھر پر خدا کی برکتیں نازل ہوا کرتی ہیں. مصیبت دور ہو کر راحت بعد میں آئے گی، لیکن جس وقت صبر سے کام لے رہے اس وقت وہ گھر خدا کی برکتوں کے نازل ہونے کا مقام بن جایا کرتا ہے. خدا کی برکتیں اس گھر پہ نازل ہوا کرتی ہیں. ام سلیم پیغمبر اسلام پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلی چند عورتوں میں شامل ہیں ام سلیم. ان کے شوہر کا نام مالک تھا. جب یہ اسلام لے آئیں تو ان کا اپنے شوہر سے اختلاف ہو گیا، ان کا اپنے شوہر سے جھگڑا ہو گیا. شوہر کافر اور یہ مسلمان ہیں. یہاں تک کہ اتنی ناراضگی بڑھی کہ ام سلیم کے شوہر انہیں چھوڑ کر شام چلے گئے. وہاں پر ان کا کوئی پرانا دشمن تھا اور اس نے ام سلیم کے شوہر کو قتل کر دیا. ام سلیم بیوا ہو گئی. اگر کے واقعہ کچھ اور ہے لیکن ضمنی طور پر ام سلیم کے کچھ حالات اس واقعے میں آنا چاہیے. ایک اور اہم ترین پیغام ہے اس واقعے کے اندر، کیونکہ یہ علماء نے لکھا بلکہ پیغمبر کے صحابیوں نے لکھا کہ اسلام کی تعریف ام سلیم کے مہر سے بہتر مہر ہم نے آج تک نہیں پایا. نس نہیں ہے، یعنی معصوم نے یا رسول نے نہیں کہا، لیکن علماء اعلام لکھتے چلے آئے ہیں اور اصحاب رسول کہتے چلے آئے کہ اسلامی تاریخ میں ام سلیم کے مہر سے بہتر مہر ہمیں کوئی نظر نہیں آیا. ام سلیم بیوہ ہو گئی. کچھ عرصہ گزرا، انہی کے قبیلے کے ایک شخص ابو طلحہ نے ان کو پیغام بھیجا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. ام سلیم نے جواب دیا کہ میرا اپنے پہلے شوہر سے جھگڑا ہی اس لیے ہوا تھا کہ وہ کافر تھا میں مسلمان تھی، اور تو بھی کافر ہے میں مسلمان ہوں. کافر اور مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا، مشرک اور مسلم کا نکاح نہیں ہو سکتا. اگر مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو پہلے اسلام قبول کرنا پڑے گا. اگر تو نے اسلام قبول کر لیا میں بے شک تجھ سے نکاح کے لیے حاضر ہوں. ابو طلحہ نے سنا ام سلیم سے نکاح کا اتنا شوق تھا اور ایسا جذبہ تھا کہ اسلام قبول کر لیا، اور ابو طلحہ کا اسلام ام سلیم نے اپنا مہر قرار دیا کہ اس شادی کے موقع پر میں مہر صرف یہ چاہتی ہوں کہ تو اسلام قبول کر لے، یہی مہر میرے لیے کافی ہے. اور اسی مہر پر یعنی ابو طلحہ کے اسلام پر یہ شادی ہو گئی. تو یہ تاریخ ہے اسلام میں عجیب ترین مہر ہے کہ ایک مومن ایک مسلمان اس مہر کے نتیجے میں مومن بن رہا ہے، ایک کافر اس مہر کے نتیجے میں مسلمان بن رہا ہے. اس سے زیادہ قیمتی مہر تاریخ اسلام معصومین کو چھوڑ کر اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر. تو اب ابو طلحہ کو اپنی بیوی سے انتہائی محبت، اور جب کچھ عرصے کے بعد مدینے کی جانب ہجرت ہو گئی اور ام سلیم مدینہ پہنچ گئی. ام سلیم کی ایک فضیلت علماء اور لکھتے ہیں، اور وہ یہ کہ پیغمبر اسلام اپنی ازواج کے علاوہ کسی اور کے گھر نہیں کسی عورت کے گھر نہیں جایا کرتے مگر ام سلیم یہ وہ عورت تھی کہ جن کے گھر پیغمبر اکثر آرام کے لیے جایا کرتے تھے. انہیں پیغمبر اسلام سے اتنی عقیدت تھی, انہیں پیغمبر اسلام سے اتنی مبدل تھی کہ پیغمبر اسلام خاص طور پر دن کے وقت آرام کرنے کے لیے ام سلیم کے گھر میں جاتے تھے. جب غزوہ احد ہوا تھا تو اس وقت ام سلیم کے شوہر وہ شخص تھے جو پیغمبر اسلام کے آگے سینہ سپر ہو گئے تھے. جب ایک مرتبہ یہ خبر اڑ گئی تھی کہ ماتا محمد یا قتیلہ محمد رسول کو قتل کر دیا گیا ہے اور لشکر اسلام کے قدم اکھڑ گئے تھے, لوگ میدان چھوڑ چھوڑ کے پہاڑیوں کا رخ کر رہے تھے, صرف چند صحابی تھے جو اپنے اپنے مقام پر جہاد میں لگے ہوئے تھے. پیغمبر اسلام اس وقت تنہا رہ گئے تھے. یہ ابو طلحہ تھے, انہوں نے پیغمبر کو تنہا دیکھا تو پیغمبر کے سامنے آئے اور آنے کے بعد اس طرح سے کھڑے ہو گئے کہ ہر سامنے سے چلنے والا تیر اس کا نشانہ ان کا سینہ بنے, پیغمبر کا سینہ بالکل محفوظ رہنے پائے. اور جب پیغمبر نے اپنے مقام سے حرکت کی یہ بھی پیغمبر کے ساتھ ساتھ چلنے لگے. پیغمبر نے پوچھا کہ تم میرے ساتھ کیوں چل رہے؟ کہا اللہ کے رسول میں اپنے سینے کو آپ کے لیے ڈھال بنانا چاہتا ہوں. یہ ابو طلحہ کا مقام اور منزلت, وہ ام سلیم کی فضیلت. ام سلیم کی یہ فضیلت بھی تاریخ میں لکھی ہے کہ جب فتح مکہ کے بعد جناب صفیہ کا نکاح پیغمبر اسلام سے ہوا تو ام سلیم کو پیغمبر نے زحمت دی تھی کہ دلہن کو بنا کر سوار کر سجا کر تم میرے پاس لاؤ. صفیہ کو ام سلیم نے سنوارا. اب یہ ابو طلحہ یہ ام سلیم دونوں کے ایمان کامل ہے. ابو طلحہ اور ام سلیم کی شادی کے نتیجے میں ابو عمیر ایک لڑکا پیدا ہوا جس سے ان دونوں کو بھی محبت تھی اور پیغمبر اسلام کے ساتھ شفقت کا سلوک کیا کرتے تھے اس بچے پر جس کا نام ابو عمیر تھا. ابو طلحہ کو تو اس بچے سے بے انتہا محبت تھی اور بے انتہا لگاؤ تھا. پیغمبر اسلام نے ابو عمیر کو ام سلیم کے بچے کو دیکھ کر بعض اوقات اس سے کچھ ہنسی اور مذاق کیا کہ جو عربوں کی لغت میں عربوں کی کلام میں عربوں کی گفتگو میں بچوں کو بہلانے کے محاورے بن چکے اور بڑی مشہور حدیثیں ہیں وہ, لیکن وہ موضوع بالکل علیحدہ. تو ابو عمیر جن سے اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں بچوں کی طرح انہیں گود میں بٹھا کر کھلاتے اور بہلاتے ہیں. ام سلیم بے انتہا محبت کرتی اور ابو طلحہ ان کی تو یہ شادی جس کی خاطر انہوں نے اپنے دین اور قبیلے کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا تھا اس کی یادگار. یہ بچہ ابو عمیر ایک مرتبہ بیمار پر 4-5 سال کی عمر ہوگی ان کی, یہ بیمار پر اور آہستہ آہستہ ان کی بیماری بڑھنے لگی. پیغمبر اسلام بھی اکثر و بیشتر ان کے بارے میں دریافت کراتے تھے کہ اب اس بچے کی کیا حالت ہے. اور ابو طلحہ بھی جب دن بھر کے کام کے بعد مسجد نبوی سے فارغ ہونے کے بعد گھر میں آتے تو پہلا سوال یہی کرتے کہ ابو عمیر کی کیا حالت ہے. یہاں تک کہ کئی دن گزر گئے اور ایک دن ابو عمیر کا انتقال ہو گیا. ابو عمیر 4-5 سال کا بچہ انتقال کر گیا. اب ام سلیم کو معلوم کہ ابو طلحہ کو اس بچے سے کتنی محبت اور خود ام سلیم کو بھی بے انتہا محبت, اور پھر ماں ہے, ماں کے سامنے اس کا بچہ مارا گیا. لیکن ایک مرتبہ اپنے بچے کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے جا کر اسے لٹایا اور چادر کو اس کے اوپر ڈال دیا اور اس کے بعد بہترین کھانے تیار کیے, عمدہ عمدہ کھانے اس دن پکائے. ام سلیم کے شوہر ابو طلحہ رات کے وقت گھر میں آتے ہیں. گھر میں داخل ہوتے ہی پہلا سوال یہ کیا کہ میرا بچہ کہاں ہے؟ جواب دیا کہ وہ بستر پر سو رہا. پوچھا کہ اب اس کی حالت کیا؟ جواب دیا کہ جس حالت میں آپ چھوڑ کر گئے تھے اب اس کی حالت اس سے زیادہ بہتر. ابو طلحہ کو ایک اطمینان حاصل ہوا. ایک مرتبہ کھانے کے لیے بیٹھ گئے, دیکھا کہ ام سلیم نیا لباس پہنے ہوئے, خوشبو کو لگائے ہوئے, تیل ڈالے ہوئے, تنگی کیے ہوئے, بناؤ سنگھار کیے ہوئے اور لذیذ کھانے تیار کیے ہوئے بیٹھی ہیں. ابو طلحہ نے ایک مرتبہ کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد ام سلیم نے خواہش ظاہر کی کہ آج بڑے عرصے کے بعد موقع ملا ہے, ایسا کریں کہ آج ہم اور آپ مقصد نکاح کو پورا کریں. چنانچہ تاریخ کا واقعہ ہے, تاریخ کی روایت ہے کہ ام سلیم اس دن ویسے ہی بناؤ سنگھار کر کے نیا لباس پہن کے بیٹھی تھی. ابو طلحہ نے بھی ام سلیم کو دیکھا. ایک مرتبہ دونوں نے اسی رات کو قربت اختیار کی اور اس کے بعد بستر پر لیٹے ہوئے ام سلیم اپنے شوہر کو اس انداز سے بیٹے کی موت کی خبر سنانا چاہتی کہ ایسا نہ ہو کہ شوہر جو ہے بے صبر بن جائے, شوہر بے صبری کے راستے پر چلے جائیں. چنانچہ ایک مرتبہ جب کھانا کھلایا, بستر پر لیٹے صحبت کی اور اس کے بعد رات گزر رہی تھی, ایک مرتبہ ام سلیم نے اپنے شوہر سے کہا کہ آج ایک عجیب بات ہو گئی, میں نے اپنی کوئی چیز اپنے پڑوسی کو آریتن دی تھی, چند دنوں کے استعمال کے لیے دی تھی, وہ مجھ سے آ کر ایک برتن لے گئی تھی. آج میں اس سے برتن لینے گئی تو اس نے ہنگامہ شروع کر دیا, وہ رونے لگی, وہ چیخنے لگی, کہنے لگی کہ اس چیز کو چھوڑ جاؤ, ابھی مجھے اس کی ضرورت ہے. آپ کے خیال میں اس کا یہ عمل کیسا تھا؟ ابو طلحہ نے کہا کہ بڑی دماغت کا ثبوت دیا کیا اس نے، بڑی بے وقوفی کا ثبوت دیا اس نے، آریتن اسے یہ چیز دی گئی تھی، وہ اس کی مالک تو نہیں بنی تھی، تم نے اچھا کیا کہ اس چیز کو لے کے آ گئی۔ اس مرتبہ جواب دیا کہ اے ابو طلحہ، ام سلیم کہتے ہیں کہ اے ابو طلحہ، بس یہی کچھ آج ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے، خدا نے اپنی یہ امانت آریتن ہمارے حوالے کی تھی اور آج خدا اپنی اس امانت کو واپس لے گیا ہے، آج یہ امانت واپس چلی گئی ہے، اب یہ بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ابو طلحہ گھبرا گئے، کہا میں تمہارا وقت نہیں سمجھا، جواب دیا ابو عمیر جو خدا کی امانت تھی، خدا نے تھوڑے استعمال کے بعد وہ ہم سے واپس لے لی۔ اس انداز سے ام سلیم نے اپنے شوہر کو بتایا کہ بس زبان سے صرف انا للہ و انا الیہ راجعون نکلا۔ ابو طلحہ کھڑے ہوئے، گئے جا کر اپنے بیٹے کو غسل دیا، کفن پہنایا، نماز پڑھی اور اسی رات کی تاریکی میں جا کر اپنے بیٹے کو دفن کر دیا۔ روایت یہ ہے کہ اگلے دن جب یہ مسجد نبوی میں پہنچے تو کہا کہ اللہ کے رسول، کل رات جو کچھ میرے گھر میں گزری ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر ام سلیم کا واقعہ بتایا کہ کس صبر کے ساتھ ماں نے بیٹے کی موت کو برداشت کیا اور برداشت کرنے کے بعد کس انداز سے مجھ سے بھی صبر کروایا۔ پیغمبر نے سنا، سننے کے بعد کہا کہ ہاں یہی تو سبب تھا کہ کل رات مسلسل تمہارے گھر میں خدا کی برکتیں نازل ہو رہی تھی، کل تمہارا گھر خدا کی برکتوں کا مقام بنا ہوا تھا، کل تمہارا گھر خدا کی بارگاہ میں مبارک ترین گھروں کے اندر شامل ہو چکا تھا۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے ایک مرتبہ مسجد نبوی کی زمین پر شکر کا سجدہ کیا۔ ابو طلحہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ سجدہ شکر کس لیے؟ جواب دیا کہ میں نے خدا کا شکر ادا کیا ہے کہ میری امت میں بھی صبر کرنے والی وہ مومنہ موجود ہے کہ جیسی مومنہ موسیٰ کی امت میں تھی، میری امت موسیٰ کی امت سے پیچھے نہ رہی۔ ابو طلحہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، موسیٰ کی امت میں کون سی مومنہ تھی؟ تو جواب دیا کہ ہاں جیسے تمہاری بیوی ام سلیم صبر کرنے والی تھی، ایسی ہی ایک صابرہ موسیٰ کی امت میں بنی اسرائیل میں بھی گزری تھی۔ تو ایک مرتبہ اس کے شوہر نے اس سے کہا کہ آج میں دعوت کرنا چاہتا ہوں، میرے کچھ مہمان آئیں گے، تم ان کے لیے عمدہ کھانے تیار کرو، تم ان کے لیے لذیذ غذائیں تیار کرو۔ یہ پیغمبر اسلام ام سلیم کے واقعے کو سن کر شکر کا سجدہ انجام دینے کے بعد اب بنی اسرائیل کی مومنہ کا واقعہ بتا رہے ہیں، اور اس واقعے میں بھی ایک سبق پنہا، اس لیے میں اسے بھی بیان کیے دے رہا ہوں، ورنہ بظاہر تو واقعہ ملتا جلتا ہے۔ پیغمبر اسلام نقل کر رہے، بہار کی 18ویں جلد میں علامہ مجدی اس روایت کو نقل کر رہے ہیں اپنے راویوں کے حوالے سے، جو پیغمبر نے کہا کہ بنی اسرائیل کے ایک مومن اپنی بیوی سے کہا کہ آج میرے گھر میں مہمان آنے والے ہیں، میں اپنے مہمانوں کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، ایسا کرو کہ تم تمام دن عمدہ اور لذیذ غذائیں ان کے لیے تیار کرو۔ دو بیٹے تھے ان شوہر اور بیوی کے، بیوی کام میں لگ گئی، غذائیں تیار کرنے لگی۔ پرانا زمانہ تھا، پانی کے لیے پائپ لائن وغیرہ کا انتظام تو نہ ہوتا تھا، ہر گھر میں کنواں ہوتا تھا اور اس کنویں سے پانی کو نکال کر لوگ استعمال کیا کرتے۔ اب اس عورت کے دونوں بچے ایک مرتبہ کھیلتے کھیلتے، اس لیے کہ ماں کو اپنے کام میں لگی ہے، کھیلتے کھیلتے کنویں کے منڈیر پر چڑھے، پاؤں پھسلا اور دونوں اس کنویں کے اندر گر کر پانی میں ڈوب کے ہلاک ہو گئے۔ ماں نے چیز سنی، گھبرا کے آئی، اپنے بچوں کی لاش کو پانی پر تیرتا ہوا پایا، وہ ہزار کے پاس ان بچوں کی لاشوں کو نکالا، ہلکے ہلکے جسم سے ایک مرتبہ لائیں اور لانے کے بعد ان بچوں کی لاشوں کو دوسرے کمرے کے اندر لٹایا، چادر ڈالی اور اپنے کام میں لگ گئیں، اس لیے میرے شوہر کی دعوت خراب نہ ہونے پائے، مہمانوں کو تکلیف نہ ہونے پائے، انہیں کوئی احساس نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد آنے کے بعد حسب معمول اسی صبر و سکون و اطمینان کے ساتھ جو بچوں کی زندگی میں تھا کھانا تیار کیا۔ شوہر آیا، مہمان آئے، دسترخوان بچھایا گیا اور ایک مرتبہ کھانا رکھا گیا۔ کھانا مہمانوں نے کھایا، کسی کو پتا بھی نہیں چلا اس گھر میں کتنی بڑی مصیبت آ چکی ہے، اس گھر میں کتنا بڑا سانحہ پیش آ چکا ہے۔ بشیر الصابرین، اے رسول انہی صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیں۔ بہرحال کھانا ختم ہوا، مہمان ایک کر کے رخصت ہوئے۔ اب اس میزبان کو، باپ کو خیال آیا، میرے بیٹے کہاں ہے؟ ماں سے پوچھا، یعنی اپنی بیوی سے، کہ وہ دونوں نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں ہے؟ جواب دیا کہ وہ برابر کے کمرے میں لیٹے ہوئے آرام کر رہے ہیں۔ شوہر نے سنا، ایک مرتبہ آواز دی، نام لے کر پکارا کہ بچوں ادھر آ جاؤ۔ اب یہ بیوی تیاری کر رہی ہے کہ میں اپنے شوہر کو یہ بتاؤں کہ اس کے بچوں کا انتقال ہو گیا، مگر یہ دیکھ کے حیران ہو گئی۔ دروازہ کھلتا ہے اور ہنستے کھیلتے ہوئے دونوں بچے باپ کی گود میں آ کر بیٹھ گئے۔ گھبرا گئی، پریشان ہو گئی، ایک مرتبہ شوہر کو تمام قصہ بتایا اور کہا کہ یہ دونوں بچے تو پانی میں ڈوب کے ہلاک ہو چکے تھے، اپنے ہاتھوں سے میں ان کا لاشا اٹھا چکی تھی، چلو نبی یہ وقت دریافت کرو کیا بات ہے۔ پہنچی حضرت موسیٰ کے پاس، یا نبی اللہ یہ سبب کیا ہے؟ جواب دیا، دونوں بچے مر گئے تھے، سے مگر اس کی ماں نے جتنا صبر کیا, جتنے صبر سے مرضی الہی پر خاموش رہی, خدا کی مرضی کے سامنے سر تسلیم کو خم کیا, اس کے بدلے میں اس کے انعام میں خدا نے ان بچوں کو مردہ کر کے دوبارہ زندہ کر دیا. ماں کے صبر کے نتیجے میں خدا نے ان بچوں کو دوبارہ حیات دے دی. پیغمبر کہہ رہے خدا کا شکر ہے کہ جیسی صبر کرنے والی مومنہ موسیٰ کو ملی ویسی صبر کرنے والی مومنہ میری امت کے اندر بھی آ گئی ہے. تو دو باتیں پتا چلی, صبر کرنے کے فوائد میں سے ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ یہ ابتدائی تقریر سے آپ سن رہے تھے, ابدیت کا مرتبہ, ولایت کا مرتبہ, ایمان کا مرتبہ, اس کے ساتھ خدا کے درود کے حقدار, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی پتا چلا کہ جس گھر میں مصیبت پر صبر کرنے والا موجود ہو وہ گھر بابرکت گھر ہوتا ہے, خدا کی برکتیں وہاں پہ نازل ہوا کرتی ہیں, خدا کی رحمتیں اس گھر پہ اترا کرتی ہیں. رسول اسلام اس گھر کو دیکھ کر سجدہ شکر انجام دیتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی پتا چلا کہ صبر کرنے والا اگر صبر کرے تو کوئی تعجب نہیں کہ خدا اس کے صبر سے خوش ہو کر مصیبت کو اس طریقے سے دور کر دے کہ موت کو پلٹا کر دوبارہ زندگی عطا کر دے. اب اگر انسان صبر نہ کرے اور جلد و فسٹ کرنے لگے, وائے ویلا کرنے لگے, اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا مظلوم سمجھنے لگے تو مصیبت تو آ کر رہے گی, اسے تو کوئی نہیں ٹال سکتا ہے. لیکن یہ ساری مناظر, یہ ساری فضیلتیں, یہ سارے عہدے اس سے چھن جائیں گے, ساتھ ساتھ مصیبت بھی باقی رہے گی. لیکن صبر کرنے والا, مصیبت تو آئی ہے, اتنی فضیلتیں اسے ملی, ساتھ ساتھ اس کو اس مصیبت کے بعد خدا راحت اور آرام کی خوشخبری دے رہا, بلکہ کوئی تعجب نہیں کہ کسی مصیبت کو اس انداز سے تبدیل کر دے جس انداز سے مردہ بچوں کو خدا نے زندہ کر دیا تھا. تو اسی لیے بار بار یہ کہا گیا کہ اب صبر من الایمان بمنزلت الراس من الجسد, صبر ایمان کے تعلق کو سر و جسم کے تعلق سے پہچانو, نہیں صبر کو خالی ایمان کی نشانی نہ سمجھو. اب صبر من جملت الامور, دنیا کے ہر کام میں صبر ایسا ہی ہے جیسے جسم کے ساتھ سر ہے, کہ اگر تم کسی بھی کام میں بے صبری کرو گے, خدا کے امور کو چھوڑ کر کسی بھی کام میں بے صبری کرو گے, نتیجہ کبھی تمہارے لیے اچھا نہیں نکل سکتا. اور اسی لیے یہاں تک کہہ دیا گیا کہ شہیدان راہ خدا سے زیادہ صابرین کا مرتبہ ہے, صبر کرنے والوں کا مرتبہ ہے. یہاں تک کہ جب شہید جنت میں جائیں گے صبر کرنے والے وہاں پہلے سے بیٹھے ہوں گے, حیران ہو کر پوچھیں گے تم کون ہو, وہ صبر کرنے والے جواب دیں گے. لیکن چونکہ گفتگو کا وقت پورا ہو گیا, انشاءاللہ اس موضوع کو جو تقریباً اختتام کو پہنچ چکا, صرف صبر کی تھوڑی فضیلت اور آپ کے سامنے بیان کرنا ہے صبر کا طریقہ, یہ انشاءاللہ 16 اپریل کے جمعے والی نشست میں ہم بیان کر کے اس صبر کے موضوع کو پایہ تکمیل پر پہنچانا. اس کے ساتھ ہی آج کی گفتگو کا وقت ختم ہوا, گفتگو ختم ہوئی. ہاں, کسی کا کوئی سوال ہے تو سوال کیا جا سکتا ہے جاننے والے کا.
اگر
ماں باپ
ہے
اور
ان کو ایک
ہی انسان ہے, یہاں باپ کا دوسرا مسئلہ کیا مسئلہ
ایک
ماں
اور
باپ
ہے,
باپ
کو
دوسرا
ملے گا, ماں کو
ملے گا, دونوں کو برابر ملے گا. آپ کا سوال جو ہے,
یہاں بھی تو عورت
نہیں, وہ جو ہے کہ ہر مقام پر عورت کو مرد سے ڈھونڈنا اس پر ملتا ہے, یہاں وہ اصول کیوں نہیں چلا؟ نہیں تو یہاں پہ یہ اصول نہیں چلا, اس لیے کہ شریعت ہے اس کی مرضی ہے, جہاں جو چلائے جہاں جو ہے نہ چلائے. تو واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا, اس نے پوچھا تھا کہ شیئر بچے دیتا ہے یا انڈے دیتا ہے, کیا جواب دیا تھا؟ جنگل کا بادشاہ جب جائے انڈے دینے لگے, پھر جائے بچے دینے لگے. تو ایسا ہی شریعت کا مسئلہ سمجھے. یہ ویسے یہ قرآن کا اصول صرف اولاد کے لیے, صرف اولاد کے لیے. ہاں, سب سے پہلے بیوی کا حصہ نکلے, جیسے 30,000 اس نے چھوڑے تو 30,000 کبھی تقسیم نہیں ہوگی, پہلے 30,000 کا آٹھواں یا چوتھا بیوی کا نکال دے, پھر جو بچ رہا ہے اس کے اندر یہ سارے حصے لگائے. لڑکی کے ایک چلک میں 40 سے ہوں گے کہ لڑکی کے وہ مرنے والے کے والدین میں سے کوئی ایک زندہ اور اس کے ساتھ لڑکی زندہ, ایک لڑکی ہے والدین میں ایک, اس صورت میں 4 حصے ہوں گے, ایک جو والدین میں سے زندہ ہے اس کو دے دیں گے, 3 حصے لڑکی ہوں گے.
اور والدین میں والدین زندہ لڑکی بھی زندہ, 5 ہوں گے.
پھر اس صورت میں حاجب کا مسئلہ ہے کہ اگر حاجب نہیں ہے تب 5 حصے ہوں گے, ایک باپ کو, ایک ماں کو, 3 لڑکی کو, اور اگر حاجب ہے تو ایک باپ کو, ایک ماں کو, 3 لڑکی کو, اور باقی جو ایک بچہ اس کی پھر تقسیم.
یہ بیوی کا 8 مہینے تک کس صورت ہے؟
جب اس کی اولاد نہ ہو, مرنے والے کی اولاد ہو. اگر